بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوات الله ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، آج دوسری ماہ مبارک رمضان ہے. کل عرض کیا گیا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے حد الطاف و کرم کیا ہے بندوں پر، اور بے انتہا مومنین پر رحم فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں. اکرم الضیف لو کان کافرا، کہا گیا ہے کہ مہمان کا احترام کرو اگرچہ کہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی مہمانی خدا میں کتنا ہی گمراہ بندہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اس مہینے میں آ کے رجوع کر لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہے، جس طرح سے جو کوئی بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہو اس کے لیے اللہ کی جانب سے امن ہے، یہ بلد الامین ہے، تو جس طرح سے شہر مکہ مقام امن ہے، اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں جو لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور جو بندے روزہ رکھ کر اس مہینے میں داخل ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں. اور مہمان جب کوئی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے، جب وہ مہمان استغفار کرتا ہے تو جس طرح سے جناب حر کی توبہ کو امام حسین نے قبول کیا، کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، کوئی پشیمان ہو جاتا ہے مہمان، تو اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان مہمانی خدا کا مہینہ ہے، تو مہمانوں پر اللہ کا خاص کرم ہے، اور اس مہمانی میں وہ غذائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہیا کی ہیں جو ہم اپنے سے تیار نہیں کر سکتے. ہم اپنے سے ماہ مبارک رمضان میں حلیم بنا سکتے ہیں، پکوڑے تیار کر سکتے ہیں، دوسری چیزیں اپنے کھانے کے لیے تیار کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ دسترخوان نہیں بچھا سکتے جو معنویت کا دسترخوان ہے، جو دسترخوان علم و حکمت کا دسترخوان ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے کہ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا. تو اس مہینے میں جو اللہ نے ہمارے لیے دسترخوان بچھایا ہے، جو معنویت کا دسترخوان بچھایا ہے، جو نعمتیں ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو عام دنوں میں ہمارے دروازے فکر و ذہن کے بند رہتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. یہ مہینے کا لطف و کرم یہ ہے کہ اس مہینے میں بھٹکانے والے شیاطین قید میں ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے آزاد ہوتے ہیں، اور ملائکہ کا نزول جو ہے وہ عام ہوتا ہے. لہٰذا قرآن مجید عام دنوں میں آپ پڑھیے، وہ لطف نہیں آئے گا، وہ فہم، وہ انسان کا ذہن جو ہے وہ جو بند رہتا ہے اس مہینے میں کھل جاتا ہے، وہ دریچے جو بند رہتے ہیں عام دنوں میں، ماہ مبارک رمضان میں ذہن کے دروازے کھل جاتے ہیں، قلب کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے قلب پر سیاہی سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں دل پر سے وہ سیاہ بادل چھڑ جاتے ہیں, اور جب یہ سیاہ بادل دل پہ سے چھڑ جاتے ہیں تو دل کا آئینہ شفاف ہو جاتا ہے, اس میں آیات الہیہ متجلی ہونے لگتی ہیں. تو ماہ مبارک رمضان میں یہ فائدہ ہے کہ قرآن مجید جتنا ہو سکے قرآن مجید کی صحبت میں رہیں, جتنا ہو سکے قرآن کے سامنے بیٹھیں. یہ ماہ مبارک رمضان کی شبیں قرآن مجید کی صحبت میں بیٹھنے کی ہے. قرآن مجید کے سامنے زانو ادب طے کرنے کا یہ مہینہ ہے, اور قرآن سے استفادہ. آپ یہ مت کہیں کہ قرآن تو سال بھر پڑھ سکتے ہیں, ہے نا, سال بھر آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن جو ہے اس مہینے میں جو روزے کا لطف ہے, کیونکہ یہ ماہ سیام ہے, مہینہ ہی روزے کا مہینہ ہے, اسی طریقے سے یہ ماہ نزول قرآن ہے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے, اور ہر قلب پر یہ قرآن کو نازل ہونا ہے, ہر ذہن پر اس قرآن کو نازل ہونا ہے. جب یہ قرآن کی آیتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی تب معلوم ہوگا کہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے. جب آپ سمجھیں گے تب آپ کے دل پر قرآن نازل ہو رہا ہے, آپ حامل قرآن بنیں گے, آپ قرآن پڑھنے والے, قرآن سمجھنے والے اور قرآن کو درک کرنے, اس وقت آپ کو جو ہے آپ پر سے حقائق متجلی ہوں گے. حقیقتیں کون بتا سکتا ہے سوائے پروردگار عالم کے؟ معرفت کون عطا کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو اللہ کی تلاش ہے تو اللہ کہاں مل سکتا ہے؟ آپ کو جو ہے حقائق کی تلاش ہے تو حقیقتیں کہاں مل سکتی ہیں؟ یہ ساری حقیقتیں آپ کو جو ملیں گی وہ قرآن ہی سے ملیں گی. اللہ کی معرفت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اسی قرآن سے ملیں گی. اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو معرفت کہاں سے ملے گی آپ؟ کون اللہ ہے, کیسا اللہ ہے, کیسے معلوم ہوگا آپ؟ تو کل یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی وہ پروردگار ہے کہ جو ماں کے شکم میں صورت گری کرتا ہے, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم, کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وہ عزیز و حکیم ہے, وہ صاحب اختیار ہے, وہ شکست ناپذیر ہے, وہ حکیم ہے. وہ جہاں پہ انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جب کوئی لے جا کے بچے کو ماں کے شکم میں کوئی دودھ پلا نہیں سکتا, کوئی غذا پہنچا نہیں سکتا, جو ہے وہاں پر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, وہاں پر سوائے اللہ کے کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے. نہ کوئی سماعت میں آپ کی مدد کر سکتا ہے, نہ کوئی بصارت میں مدد کر سکتا ہے, نہ ماں مدد کر سکتی ہے, نہ باپ مدد کر سکتا ہے. نہ ماں کو پتہ ہے کہ کیسے بن رہا ہے, نہ باپ کو پتہ ہے کہ کیسے بن رہا ہے. وہ تو آنے کے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ لے کے آیا ہے کہ نہیں, کان لے کے آیا ہے کہ نہیں. اس وقت تو کوئی مدد نہیں کر سکتا, لیکن وہاں پر بھی اللہ مدد پہنچاتا ہے جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا. جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا وہاں, تو وہاں پر اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا لطیف ہے بندگان خدا کے اوپر, وہ کتنا رحیم ہے بندگان خدا کے اوپر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات سنیں, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں, تو اللہ ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا. جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا ماں کے شکم میں, تو کیا اللہ نے جو ہے جس وقت جب ہماری تدبیر کام نہیں کر رہی تھی تو کیا اللہ نے ہمارے ساتھ نیک سلوک نہیں کیا؟ ہم کو بغیر مانگے آنکھ نہیں دیا, ہم کو بغیر مانگے کان نہیں دیا. تو جب اس کو بندوں کا اتنا خیال ہے کہ جب ہم کو خود اپنا خیال نہیں تھا تو اس وقت اللہ کو ہمارا خیال تھا جبکہ ہم کو خود اپنا خیال نہیں تھا, تو اس وقت اللہ نے ہماری مدد کی تھی جس وقت ہمارے اختیار میں ہم نہیں تھے. جب ہم اپنے بال نہیں سنوار سکتے تھے, جب ہم اپنا جب ہم اپنے ہم اپنے آپ کو زینت نہیں بخش سکتے تھے لیکن اس نے ہم کو حسین و جمیل خلق کیا، ہماری صورت کو بہترین صورت پہ خلق کیا، ہماری قد و قامت کو بہترین قد و قامت قرار دیا. جانوروں میں سے کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو ہماری شکل و صورت کا ہو، جو ہماری طرح سے خوبصورت ہو، کہ ہم اتنے خوبصورت ہیں کہ ہم ایک دوسرے انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کی تجلیاں دیکھ کر جو ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال کو برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ بتائیں کہ دوسری مخلوقات کیسے برداشت کر سکتی ہیں کہ انسان اتنا حسین ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر لوگ ششدر و حیران ہو کے رہ گئے. تو ایسے اللہ نے ایسا خوبصورت ہمیں خلق کیا ہے، اتنی بہترین تصویر ہماری بنائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لطف و کرم اس کے بندوں پر یہ ہے. اور تخلیق کے مرحلوں سے اللہ نے مختلف مرحلوں سے گزارا ہے. لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. وہ ایسا عزیز ہے کہ اس سے اگر آپ وابستہ ہو جائیں تو وہ اپنے وابستہ ہونے والوں کو بھی عزت عطا کرتا ہے. اسی لیے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے. دیکھیے جب ہم اپنے آپ اپنی تقدیر جب ہم چاہیں گے کہ اللہ کا کام خود کرنے لگیں گے تو پھنس جائیں گے. وہ کام جو اللہ نے ہمارے ذمے کیا ہے، جو وظیفہ اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے، وہ کام ہم کریں. جو کام اللہ کو کرنا ہے وہ اللہ کو کرنا ہے. اگر اس کے کام میں ہم مداخلت کر کے چاہیں گے کہ ہم خود اپنا اللہ کا کام خود کر لیں اور ہم بہترین طریقے سے کر لیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے. جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہم جتنا اپنے آپ کو نہیں چاہتے اس سے زیادہ اللہ ہم کو چاہتا ہے. جتنا ہم اپنے آپ کو نہیں چاہتے، کبھی ہم اپنے آپ کا برا بھی چاہ لیتے ہیں لیکن اللہ بندوں کا برا نہیں چاہتا. اس لیے کہ یہ اس کی مخلوق ہے. جیسے ماں باپ بچے سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ اس یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہزاروں ماں کی محبتیں ہیں، ہزاروں لاکھوں سہ